بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیج محمد وآل محمد ارباب اعضاء شب عاشور ان عظیم راتوں میں سے ہے جو اپنی اہمیت اور پاکیزگی اور قداست کے اعتبار سے عالم اسلام کی چند اہم راتوں میں سے ایک رات ہے. اس لیے کہ اس رات میں انسانیت کی نجات اور ہلاکت کا فیصلہ ہوا. اس رات میں انسان نے حیوانیت کا اور انسانیت کا حقیقی چہرہ دیکھا. اس رات اور اس دن میں یعنی شب عاشور اور یوم عاشور میں قرآن والوں اور قرآن کے مخالف لوگوں کا معرکہ نظر آتا ہے. اس دن اور رات میں معرکہ کرب و بلا کے عنوان سے حق والوں اور باطل والوں کی جنگ نظر آتی ہے. اس معرکہ حق و باطل میں کردار والوں کی بے کردار لوگوں سے نبرد نظر آتی ہے. اس سرزمین کرب و بلا میں دو نظریات حسینیت اور یزیدیت کے نام سے ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل ہیں. اس دن اور رات میں در حقیقت چاہے تو انسان انسانیت کی اوج اور ترقی اور کمال کو پالے یا پھر یزید اور یزیدیوں کے مانند پستی تنزل اور حیوانیت کو اختیار کر لے. اور سب سے بڑھ کر دلبند مصطفیٰ سرور قلب مصطفیٰ نور چشم احمد مجتبیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم ترین شخصیت اور آپ کے وہ فضائل و کمالات جو زبان رسالت میں آپ سے سنے گئے نقل کیے گئے تحریر کیے گئے زبان زد خاص و عام تھے. اس دامن زینت دامان پیغمبر کو اور اس کے جسم اتھر کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. لیکن یہ پامال کرنے والے اس بات کو بھول گئے کہ حسین کے جسم کے ختم ہونے سے حسین کا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا. حسین کے جسم کی موت سے حسین کی فکر بھی دم توڑ دے گی. حسین کے مٹی میں مدفون ہو جانے سے قرآنی نظام خاک میں مل جائے گا. وہ اس زعم باطل میں تھے کہ ہمارے ہاتھ میں جو طاقت و قدرت ہے وہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ بظاہر حسین کا لاشا پامال ہوا لیکن یزیدیت مسخ ہو گئی. بظاہر امام حسین کے گلے پہ چھری پھری لیکن یزیدیت نے دم توڑ دیا. بظاہر اہل بیت امام حسین علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا لیکن شہادت عظمیٰ امام حسین کے نتیجے میں یزید اپنے ہی افعال و اعمال کے تنابوں میں گرفتار ہو گیا. بظاہر یزید نے چاہا کہ اشرف الانبیاء کے عظیم ترین فرزند سے بیعت لے لیکن حسین نے سر دے دیا لیکن سر نہیں جھکایا. اس لیے کہ حسین جو خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین ہی لا الہ کی بنیاد ہے. اس لیے کہ حسین نے بھی نہیں کہا تھا اسلام کی ابتدا بھی نہیں ہے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ خواجہ محی الدین چشتی کہتے ہیں حقاں کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے لا الہ الا اللہ کی روح کو بچایا ہے۔ یزید کے سامنے انکار بیعت کر کے محمد رسول اللہ کی روح کو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی ولی اللہ کے نظام کی حفاظت کی ہے اس بنا پر کہ جو انبیاء کا وارث ہو، جو اولیاء کا وارث ہو، جو خاصان خدا کے سلسلہ نورانیت کا تسلسل ہو، ایسا انسان یزید اور یزیدی صفت افراد کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ سرداد نداد دردست یزید، اس سے پہلے کیا کہا؟ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہے، حسین روح دین ہے، حسین حقیقت دین ہے، چونکہ ولایت ہے، ولایت حقیقت دین ہے۔ اس بنا پہ دی است حسین، دی پناہ است حسین، دین کی حفاظت کرنے والا بھی حسین ہے۔ سرداد نداد دردست یزید، یزید کے ہاتھ میں۔ یزید کون؟ اگر سامنے انبیاء کا وارث ہے، نوح کا وارث ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کا وارث ہے، محمد مصطفیٰ کا وارث ہے، علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا کا وارث ہے، جو سامنے آ رہا ہے وہ شیطانی قوتوں کا وارث ہے، وہ شداد و نمرود کا وارث ہے، وہ قابیل کا وارث ہے، وہ ان تمام پستیوں اور رزالتوں کا علمبردار ہے، ان تمام لعنتوں کا مستحق ہے کہ طول تاریخ میں جو کسی برے انسان پر بھیجی گئی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس بنا پر شب عاشور اور روز عاشور کی اہمیت ہے۔ میں ابھی جہاں سے خطاب کر کے آ رہا ہوں وہاں پہ برادران اہل سنت کی آبادی ہے۔ میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا، چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ بھی تکرار کروں کہ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی اس کو سنے تو اس پہ سوچ اور غور کرے۔ ہمارے اہل سنت بھائی رسول اللہ کے بعد خلفۂ راشدین کی جانشینی پر یقین رکھتے ہیں، ہم مولا علی کی بلافظ جانشینی پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آپ کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، کوئی بدنی اور نزاع اور کی کیفیت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا آپ مثلا نہیں۔ شیعہ سنی ہمیشہ سے ساتھ رہتے تھے، رہے ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہے، گھر بار ہے، اور ابھی کل بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی قریبی علاقہ ہے کہ جہاں پر اس پورے محلے میں ایک یا دو گھر شیعہ کے ہیں، لیکن وہاں پر تمام عزاداری کی حفاظت انتظامات سب برادران اہل سنت سنبھالتے ہیں، تو ہمیشہ سے ساتھ رہیں۔ امام حسین پر رونا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ وہ روایت جو مشہور و معروف ہے اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کی ہے کہ جب ام سلمہ نے دیکھا خواب میں سرکار دو جہاں زلف پریشان، بال مٹی میں اٹے ہوئے، گریبان کھلا، آستین چڑھی ہوئی حالت گریہ میں خواب میں نظر آئے، ام المومنین نے پوچھا اے والی دو جہاں یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ کہا کہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ بیدار ہوتی ہیں اور فوراً وہ شیشی نکالتی ہیں جو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی تھی، اور کہا تھا جب یہ مٹی جو اس شیشی میں ہے سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا کربلا میں۔ اور پھر حضرت ام سلمہ وہ شیشی نکالتی ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ امام حسین شہید کر دیا گیا۔ امام حسین پہ رونا سنت رسول ہے۔ ابھی میں ایک اہل سنت عالم دین کے بیانات سن رہا تھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یوم عاشور کا روزہ ہے، بظاہر یہ روایت نقل کی گئی ہے اہل سنت کی کتابوں سے، بقول ان کے کہ یہ روایت سازش ہے مقام و فضیلت و اہل بیت کو گھٹانے کے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب بنو امیہ نے خوشی منائی تھی، روزہ رکھا تھا، امام حسین کے قتل کی خوشی میں مسجد تعمیر کی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کیسا دین ہے کہ جو قتل حسین کی خوشی میں مسجد تعمیر کرے، اور جن کے آبا و اجداد یہ کر رہے ہوں آج وہ گلے کاٹتے ہیں تکبیر کہہ کر، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کہ انہی کے پیروکار ہیں، وہی فکر ہے، وہی قبیلہ ہے، وہی سوچ ہے، وہی نظریہ ہے کہ جو قتل حسین نواز ہے رسول کی خوشی میں مسجد تعمیر کرے، روزہ رکھے، انہی کے ماننے والے مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں، انہی کے ماننے والے مسلمانوں پہ دھماکے کرتے ہیں، تو بعید نہیں ہے ان لوگوں سے۔ تو میں نے کہا کہ امام حسین پہ رونا بے عزتی نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ ٹھیک ہے آپ کالے کپڑے نہیں پہنتے غم حسین میں، کوئی مسئلہ نہیں، واجب نہیں ہے غم حسین میں کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا واجب نہیں ہے، کوئی انسان سینہ زنی کرے نہیں، غم منائیں، آپ آنسو بہائیں، گریا کریں، نظر دلائیں، فاتحہ دلائیں، یہ کرتے ہیں اہل سنت، آپ کے اطراف ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے وہ اہل تشیع سے بغض و عناد میں زبردستی اس شب اور اس روز کو خوشی مناتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کسی برادر شیعہ یا کسی شخص کی بغض و عناد میں خوشی منانا قلب مصطفیٰ کو رنجیدہ کرنے کا سبب بن جائے۔ آپ ماتم نہیں کیجئے کوئی مسئلہ نہیں، کالے کپڑے نہیں پہنیے کوئی مسئلہ، جلوس میں نہ جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مصائب حسین تو ہیں، رسول اللہ کا گریہ تو ہے، ام المؤمنین کا گریہ تو ہے، زمین و آسمان کا گریہ ملتا ہے، غرضی کی یہ مسلمات ہیں۔ لہذا اس دن کی تقدس، اس دن کا اہمیت، اس دن کی افادیت، اثر من الشمس اذن گرامی، درود بھیج محمد و آل محمد۔ پھر وہ برادر ہمارے اہل سنت عالم دین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی گڑھی روایات ہیں، اور پھر مثلا کہا گیا جو روز عاشورہ اپنے گھر والوں میں کھل کے پیسہ خرچ کرے روز قیامت اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ من بسا یوم عاشورہ علی آلہ، جو اپنے گھر والوں پہ پیسہ خرچ کرے، یہ صریحاً ان مسترد روایات کے خلاف ہے کہ جس میں کہا گیا انسان دنیا داری میں، لین دین میں، تجارت میں، امور دنیا میں مشغول نہ ہو، اس دن مصائب اہل بیت کا تذکرہ کرے، شہداء کربلا کی عظمت کو یاد کرے، ان کی قربانی کو یاد کرے، غم کا انداز بنائیے۔ میں شیعہ روایات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی روایات پہ نہیں کہہ رہا ہوں، مستند ترین روایات سے بیل نہیں کھاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ انسان خرید و فروخت اور معاملات دنیا کو ترک کر دے، اس دن حالت غم کو بنائے، حالت غم کو اپنے بتاری کرے، اس کا حلیہ ایسا ہو کہ جس سے اندازہ ہو کہ آج وہ نواس رسول کی شہادت کے غم میں مبتلا ہے۔ لہذا آج کا دن، آج کے اعمال ہیں عزیزان گرامی، آج کی شب امام حسین نے اگربتی اور موم بتی جلانے کے لیے توجہ کیجیے گا نہیں دی تھی۔ بھائی پوچھتے ہیں میں اگربتی موم بتی کیوں جلا رہا ہوں، 40 اذخانے پورے کرنے ہیں، کون سی روایت ہے، کون سا امام نے کہا ہے، از خود ہم نے بنائی ہوئی ہے، ننگے پیر بھی جائیں گے خواتین، حجاب بھی پورا نہیں ہوگا، کپڑے بھی ایسے ہوں گے، کپڑے بھی ویسے ہوں گے، سر پر دوپٹہ ہے نہیں ہے نہیں ہے، گریبان بڑا ہے چھوٹا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، حلیہ ایسا ہے، 40 اذخانوں میں اسے کس نے کہا؟ یہ عزیزان گرامی، تم بے پردہ جا کے جناب زہرب کی، زینب کے پردے کے مذاق اڑا رہی ہو، تم بے پردہ جا کے قلب حضرت عباس کو رنجیدہ کر رہی ہو اس وضع قطع میں جا کر۔ مثلا آپ اگر کوئی بچی جائے اس طرح علم پر جا کے، علم حضرت عباس خوش ہوں گے؟ وہ جو اپنی بہن کی چادر اس لیے دے رہا ہے کہ اسلام بچ جائیں، بعد میں آنے والے بچیاں پردہ کریں، اور یہ بچی علم پہ آ کے یا دخانوں میں آ کے بے پردہ آ کے، اگر وہ مولا بس خوش ہوں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، واقعی خوش ہوں گے ایسی بچی سے، ایسی خاتون سے؟ یا کوئی نوجوان خدا نہ خاصہ کوئی خاص وضاقت اختیار کرے کسی خاص مقصد کے لیے، نعوذ باللہ، اصلا میں اب اس سے زیادہ آج کی شب کا تقدس جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتا میں زیادہ کھل کے گفتگو کروں، یقیناً حضرت عباس یا حضرت علی اکبر خوش نہیں ہوں گے کہ نوجوان ایک گناہ کی وضاقتہ میں آئے، کسی خاص مقصد کے لیے آئے، دنیاوی مقصد کے لیے. میں اس سے زیادہ قریب تر ہو کے گفتگو نہیں کر سکتا. حضرت علی اکبر خوش نہیں ہوں گے یقیناً. تو ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ واقعاً کہ اہل بیت ہماری آزاد سے راضی ہیں، خوش ہیں. تو کل کا دن تو اعمال ہیں، آج کے کل صبح کے اعمال ہیں، قیامت کے اعمال ہیں، صبح عاشور کے، اور پھر روزہ عاشور کے اعمال ہیں کہ حضرت امام حسین کی تاثیر و پیروی میں آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، کہ جب حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر کی کا جنازہ لے کے ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں، حسین آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یعنی مقصد حسین کو زندہ رکھو، قربانی حسین کو زندہ رکھو، حتیٰ کہ عملی طور پر پریکٹس کرائی جا رہی ہے. خب ٹھیک ہے، امام حسین نے کیا تو میں کیوں کروں؟ اصل کیا ضرورت ہے ان اعمال کی کہ میں بھی امام حسین کی تعظیم میں آگے بڑھوں پیچھے ہٹوں؟ نہیں، ان کا ایک فلسفہ ہے، ان کا ایک مقصد ہے. یہ پوری ایک بحث ہونی چاہیے اس پہ کہ روز عاشورہ کے جو اعمال مفات الجنان میں لکھے کیوں ہیں. ہم ماتم کریں، سینت روایات میں ماتم کرو، سینہ دنی کرو، مصائب اہل بیت بیان کرو. اور عربوں میں ایرانیوں میں رسم ہے، یہ طریقہ رائج ہے کہ ان کے یہاں صبح سے مقتل خوانی ہوتی ہے. ہم سے 10 منٹ برداشت نہیں ہوتے، وہاں کئی کئی گھنٹوں کی مقتل خانی ہوتی ہے، ہر ہر شہید کا، یا کم سے کم شہدائے کربلا میں اہل بیت کے شہدا کا مقتل پڑھا جاتا ہے، شہادت پڑھی جاتی ہے، دقیق ترین حالات پڑھے جاتے ہیں، مستند ترین مقتل. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے کہ وہ واقعات مجسم تمہارے سامنے آ جائیں. یہ جو تم امام حسین کی تاثیر و پیروی میں آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، کیوں ہیں؟ یہ جو فاقہ رکھنے کو کہا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھاؤ اور پھر عصر کے بعد فاقہ شکنی کرو، سادی غذا سے کرو. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کن غذاؤں سے؟ ہماری آج بھی رسم ہے اور ہوگی آپ کے یہاں بھی، خشک چاول اور کھڑی مسور کی دال، سادی غذا سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فاقہ شکنی کرتے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پیٹ پوجا کے لیے ہم نے نئے نئے طریقے ایجاد کی، وجہ نہیں، غم کا عنصر نہیں رہا. غم کون سے؟ یہ زیارت وارثہ کا مقصد یہ کہ یہ غم تمہارے اندر آئے. یہ جو آپ کہتے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، وہ بظاہر تو یہ آیت قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم یقیناً حتماً، دو تاکیدیں ہیں، تم سب کو آزمائیں گے، بھوک سے، جان سے، پھلوں کی، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی غم نہ دے، کیا مطلب اس کا؟ کیا غم حسین حکم قرآنی کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اصحاب اخدود قتل کر دیے گئے، قرآن ان کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. اصحاب اخدود کچھ لوگ تھے کہ جن کو مار دیا گیا، مظلومیت کی موت مار دیا گیا. قرآن کہہ رہے ہیں کہ اصحاب اخدود کی لیے آیات سے میں بیان کر رہا ہوں وہ واقعہ. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان سے مار دیے گئے. خوب ایک عام انسان کے مرنے پہ قرآن ان کے قتل کی داستان نقل کریں اور کہے کہ ان کے قاتل ایسے تھے، یہ مظلوم مارے گئے، وہ جو نواسے رسول ہوں اس کا غم منانا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ کہتے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سے بے غم، یہ غم حسین سے مراد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ہم تمہیں غم دیں گے، مشکل دیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، جانچا جائے گا، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں، اب کوئی بیچارہ اہل سنت سنوں کہے گا یار یہ دیکھو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. سمجھیے، سوچیے، اس کی مثال ایسے ہی ہے. دیکھیے دقیق مثال دے کے جا رہا ہوں، اس کی ظرافت کو سمجھیے. مثلا ہم اہل تشیع، ہمارے یہاں ناد علی پڑھی جاتے ہیں، ناد علی ان مظہر العجائب تجدعون لک فی النوائب کل ہم من وغم سین جلی بے نبوت کا بے عظمت کے یا اللہ بے نبوت کے یا محمد بے لایت کے یا علی، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھی جاتی ہے. اس پہ کسی آرٹسٹ نے کیا کیا، اس کو شعر کی شکل میں لکھ دیا، شعر شعر خدا تھے حضرت علی، اس کو شعر کی شکل میں لکھ دیا. آرٹ ہے، فن ہے، اس کی تخلیق ہے، کریٹیویٹی ہے اس کی. اچھا آپ نے لگا دیا پین فلیکس. اب جس کو نہیں معلوم جس کو نہیں معلوم. اب آپ دیکھیں, آپ شیعت کو کبھی باہر سے جا کے دیکھیں, اہل سنت بن کے دیکھیں اپنے اعمال کو تھوڑی دیر کے لیے. اب جس کو نہیں معلوم, اب آپ نے یہاں مسجد کے باہر لگایا ہوا ہے, اس کو تو نہیں معلوم شیر ہے, اس کو چار پیر, ایک دم اور ایک سر نظر آئے گا. ہوگا ایسا نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا شیعہ سے باہر نکل کے اس پینافلیکس کو دیکھیں, وہ کیا کہے گا, شیعوں نے ایک حیوان کی تصویر لگائی ہوئی ہے. کہے گا نہیں کہے گا؟ کہے گا. بتائیں لوگوں کو یہ حیوان نہیں ہے, یہ مثلا یہ شیر خدا کے لیے, یا بتائیں, یا پھر ان چیزوں کو جس سے آپ کا مذہب, آپ کا عقیدہ جس سے زک پہنچے, توجہ رکھیے گا, اس کو ایسے منظر عام پہ نہ لے کے آئیں جس سے دوسرا اس سے غلط مانا لے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں غم حسین, کہہ لو کوئی غم, امام حسین کے دو غم تھے, امام حسین کے دو غم تھے, یا امام حسین کی دو مصیبت, دو مصائب تھے, ایک مولا کے جسم پر وارد ہونے والے مصائب, والوتر الموت تنہا کر کے مارا گیا, پیاسا کر کے مارا گیا, اذیت دے دے کے ستا ستا کر رولا رولا کے مارا گیا, یہ امام کے جسم کے مصائب تھے. اور پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اقدس میں گھوڑے دوڑائے گئے, یہ جسم کے مصائب تھے. لیکن یہ جسم کے تکلیف, جسم کے مصائب امام کی شہادت کے بعد ختم ہو گئے تھے. ایک مصائب امام کے وہ تھے جس سے ان کی روح بے چین تھی, کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے, یزید فاسق و فاجر ہے, یزید فلاں ہے, یزید فاسق ہے, یزید رانی ہے, یزید شرابی ہے, یہ مسند رسول پہ بیٹھا کہہ رہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں, یعنی دین کو خراب کر رہا ہے, نظریے کو خراب کر رہا ہے, قرآن کا انکاری ہے, قرآن کا گستاخ ہے, گستاخ رسول ہے, یہ بھی امام حسین کا درد ہے. ہم اس درد کو بھی سمجھیں. یہ جو ہم کہتے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اس سے مراد کیا ہے؟ امام حسین کے مصائب کا غم. کون سا غم آیا؟ صرف وہ غم مراد ہے جو جسم کے حد تک محدود تھا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یا وہ غم جو امام حسین کی روح پہ طاری تھا, جس کا تسلسل آج تک ہر امام کے ساتھ ہے, جو رسول اللہ کا غم تھا وہی امام علی کا غم تھا, وہی جناب زہرا کا غم تھا, وہی امام حسن کا غم تھا, وہی امام حسین کا غم تھا. یعنی دین سے دوری, شریعت سے دوری, قانون خدا کو عمل میں نہ لانے کا غم, یزید کا بیعت لینے کا غم, اس کا خلیفۃ المسلمین کہلوانے کا غم, شریعت کو اپنے حق میں موڑنے کا غم, یہ غم ہے. جسمانی غم بھی اور روحانی غم بھی, یہی غم امام زمانہ کا ہے. یہی وجہ امام زمانہ کیا کہتے ہیں, جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کی ناک رگڑتا ہے. اسی مطلب جو شیطان, جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا مثلا آپ کہیں کہ اس کو بہت اچھا کہتا ہے, اس کو سلام کرتا ہے, اس کو سلوٹ کرتا ہے, اس کو کہتا ہے ہاں جی میں تمہارے کہنے میں چل رہا ہوں, یہ وہ غم ہے عزیزانی گرامی. لہذا یہ جو اعمال ہیں روزہ عاشور کے, کہ آپ کو عملی طور پر حسینی بننے کی مشق کرائی جا رہی ہے, کہ تم سات دفعہ آگے آؤ پیچھے جاؤ, یہ کیوں, کیا فلسفہ ہے اس کا؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اسلام دین حکمت ہے. اگر وہ کہتا ہے نماز میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. اگر وہ کہتا ہے چہرے کو اوپر سے نیچے تک دھو, اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. اگر وہ کہتا ہے مسا حالت حرکت میں نہیں ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. اگر وہ کہتا ہے سر کے بال اچھنے پڑے ہیں کہ پانی جل تک نہیں پہنچے گا تو مانگ کر نکالنا واجب و ضروری ہے, اس کا بھی فلسفہ ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اپنا چہرہ جو وضو میں دھوتی ہے اتنا کھول سکتی ہے, اس کا بھی فلسفہ ہے. یہ جو ماتم کے لیے سینے پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. یہ جو تابوت نکالتے ہیں, شبی نکالتے ہیں, زلجنہ نکالتے ہیں, عالم نکالتے ہیں, یہ جھولا نکالتے ہیں, اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. دین حکمت ہے. صحیح ہے کہ رسول اللہ کے دور میں
علم نہیں تھا، تابوت نے تعزیت نہیں تھا، امام بارگاہ نہیں تھے. مثلا کسی نے کہا کہ امام علی نے امام بارگاہ بنوائی، مسجد بنوائی، وہ بیوقوف، عقل کے اندھے. امام علی کے زمانے میں تو امام حسین شہید ہی نہیں ہوئے تھے، امام حسین کی شہادت کے بعد جو ہے وہ اذا خانے بنے، امام بارگاہ بنے، تو یہ سوال ہی غلط ہے. جیسے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کیوں نہیں تھے، بھائی وہ نہیں تھے، اللہ نے نہیں رکھے، وہ سوال ہی غلط ہے تمہارا. کہ مولا علی نے مثلا مسجدیں کیوں بنوائیں، مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنوائے، تمہارا سوال غلط ہے. اس لیے اس زمانے امام بارگاہ کا کانسیپٹ نہیں تھا، یہ تو بعد میں آنے والے زمانے میں امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہے جناب آپ کا مولانا کہہ رہے ہیں فلسفہ شبی کا فلسفہ ہے، شبی کا فلسفہ کیا مراد ہے؟ رسول اللہ کے دور میں تھا؟ نہیں تھا. نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم امام کو امام معصوم سمجھتے ہیں، عادل سمجھتے ہیں، مین جانب اللہ سمجھتے ہیں، اس کو، اس کے علم کو اللہ کے رسول کے علم سے متصل سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جس طرح رسول شارع ہیں، اسی طرح امام شریعت کو بیان کر، امام کا ہر حکم، اگر امام علی کوئی حکم دیں گے شریعت کا حکم ہوگا ہماری روح سے، امام حسن کوئی حکم دیں گے شریعت کا حکم ہوگا، امام صادق کہیں گے شریعت کا حکم ہوگا. توجہ رکھیں کہ یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور دوسروں کا، مکاتب فکر کا. یہ جو فلسفہ، یہ جو سجدگاہ رکھی جاتی ہے کہ کربلا کی خاک شفا رکھو، اس کا فلسفہ، ہر چیز کا فلسفہ ہے، لہذا اس کو سرسری انداز سے مت لیں. چونکہ معمولاً یہ باتیں نہیں کی جاتی تو مثلا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ پورا ایک عنوان ہے، گو کہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر کے اور ایک نقطہ جو اشہد و انک کنت نورا کے ذیل میں تھا وہ آپ کے سماعت کی نظر کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد. ان عملی طور پر آپ کو حسینی بنانے کی مشق کی جا رہی ہے. یاد کرو وہ وقت جب امام حسین آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے. اچھا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امام حسین نے تو بہت سارے افعال و اعمال انجام دیے، روزہ عاشورا، یہ والا عمل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ امام حسین نے نماز پڑھی، امام حسین نے جہاد کیا، امام حسین نے صبر کیا، امام حسین نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا، بہت سارے کام کیے امام نے. آخر یہ والا کیا وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، اور پھر اس کی دعائیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ علی جانے کرامی، امام حسین کے لیے حضرت علی اصغر کی شہادت بہت شاخ تھی، بہت گراں تھی. نور تھے لیکن انسانی دل تھا سینے میں دھڑک رہا تھا، باپ تھے، احساسات تھے، جذبات تھے، فیلنگس تھیں. انسان انسان ہوتا ہے، روئی کے بنائے ہوئے گڈے گڑیا میں احساس نہیں ہوتا، کاغذ کے بنائے ہوئے انسانوں میں احساسات نہیں ہوتے. جو گوشت پوست کا انسان ہو تو اس میں احساس ہوتا ہے، فیلنگس ہوتی ہیں. امام حسین کے لیے حضرت علی اصغر کی شہادت بہت گراں تھی، اور یہ واحد شہید ہے کہ خدا نے حضرت علی اصغر کی شہادت کی تعزیت پیش کی ہے. اللہ اکبر. حسین نے تا قیامت علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. بہت قیامت کے مصائب ہیں علی اصغر کے، سینے سے سینے سے لگا کے سلایا ہے. علی اصغر کی قبر حسین کا سینہ ہے. اور ایک موقع پر مولا نے ہمیں یاد کیا، کب یاد کیا ہے؟ لیتا اکاش ایشیو اکاش تم روز قیامت کربلا میں ہوتے. گویا امام حسین کہہ رہے ہیں وہ منظر دیکھو، محسوس کرو اپنی آنکھوں سے. کون سا منظر محسوس کرو؟ شیعتی لیتا یوم عاشورا جمیعا تنظر. تم سب ہوتے، کسی ایک کو نہیں کہا، تم سب جتنے شیعہ تا قیامت،
اے کاش تم سب ہوتے اور دیکھتے، کیف استسقی لماء فاو ان یرحمونی، میں اپنے بچے شیرخوار کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے تسلیت پیش کی ہے، اے حسین علی اصغر کو ہمارے سپرد کر دو، حوران جنت اس کی تربیت کرے گی. یعنی انسانی زندگی کا سب سے حساس ترین پہلو ہے یہ، انسان اپنے شش ماہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنائے. ایدھر اگر میں اس منزل سے گزر چکا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے وہ درد محسوس کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بچے کو دفنایا ہے میں نے. انسان تصور نہیں کر سکتا، یہ انسانیت کا وہ رشتہ ہے، معصوم کی شہادت، معصوم بچے کی شہادت، کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. ظالم سے ظالم انسان بھی رو دیا تھا علی اکبر کی سوکھی زباں دیکھ کر. اس اوج انسانیت کے رشتے کو ذہن میں راسخ و پختہ کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم حسین ابن علی کی طرح روز عاشورہ آگے بڑھو پیچھے ہٹو، تاکہ انسانیت کا درد تم میں آئے، دین کا درد تم میں آئے. کو پوچھے گا کیا کر رہے ہو، کہنا کہ حسین ابن علی کی تأثیوں پیروی کر رہا ہوں. کیوں؟ حسین اپنے ہاتھوں میں ششمہ ہے علی اظہر کا جنازہ لے کے اور رباب کی طرف جانا چاہتے ہیں، تردد کا شکار ہے، واپس آتے ہیں. پھر سوال ہوگا کیوں حسین کے ششمہ ہے علی اظہر کو شہید کیا؟ کہو کہ ہاں، دین کے دفاع کے لیے، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے حسین نے ششمہ ہے علی اصغر کو. دیکھا آپ نے، یہ ہے حکمت. حسینی بنو، حسین کے قدموں پہ عملاً چلو. اور کس رشتے سے جوڑا ہے؟ انسانیت کے سب سے نازک ترین رشتے سے، بڑے سے، چھوٹے سے، جوان سے، بوڑھے سے دشمنی ہو سکتی ہے. وہ بچہ جو خود نہیں چل سکتا، جو کلام نہیں کر سکتا، اس سے کس کو دشمنی ہوگی؟ اس احساس کو ہمارے اندر جگانا ہے عزیزانی گرامی. حسین بننے کی کوشش کرو، حسینی راہ پہ چلنے کی کوشش کرو. یہ ہے فلسفہ اعمال روز عاشورہ. اور پھر روز عاشور کی ایک زیارت ہے، زیارت عاشورہ ایک وہ ہے، اور ایک وقت عصر کی زیارت ہے. وہ کون سی ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لکم فی ولدک الحسین. یا رسول اللہ، آپ پہ سلام ہو، آپ پہ سلام ہو، آپ کی بیٹے کی تعزیت عرض ہے. السلام علیک یا امیر المؤمنین، احسن اللہ لکم فی ولدک الحسین. مولا علی، آپ کی بیٹے کی تعزیت عرض ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کتنا تقدس ہے روز عاشورہ، کتنی نورانیت ہے. آپ ایک ایک معصوم کا نام لے کے تعزیت پیش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کی تعزیت عرض ہے. یا مولا علی، آپ کے بیٹے کی تعزیت عرض ہے. یا بی بی زہرا، آپ کے بیٹے کی. پھر امام حسن، السلام علیک یا حسن ابن علی، احسن اللہ لک العدا فی اخیک الحسین. اے امام حسن مجتبی، آپ کے بھائی کی تعزیت عرض ہے. کتنی نورانیت ہے، کتنی پاکیزگی ہے. یعنی اس غم کو باقی رکھیں، یہ قیامت کا دن ہے. بلا وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ سینے اوپر چڑھاؤ، گریبان کھولو، بالوں میں کنگھا نہ کرو، خوشبو نہ لگاؤ، تعزیت پیش کرو سلام کے بجائے. کہ خدا، کیا تعزیت؟ کہ خدا ہمیں امام کے سپاہیوں میں سے قرار دے تاکہ خون حسین کا انتقام لے سکے. یہ ہے فلسفہ شہادت. حسینی بننا چاہیے عزیزان. یہ زیارات در حقیقت ہمیں حسینی بنانے کے لیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہ عزا اور یہ آنسو بہت قیمتی ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی دنیا کے عظیم ترین کتاب خانوں لائبریری بنانے والوں میں سے ایک مجتہد ہے. یہ فقی ہے اہل بیت, یہ مجتہد عصر. مرحوم رحمت اللہ علیہ جب انتقال فرمایا کہا کہ میرے قبر میں دو چیزیں میرے ساتھ رکھنا, ایک میری جانماز جس پہ 70 سال میں نے نماز شب پڑھی, 70 سال نماز شب پڑھی, اور ایک وہ رومال جس سے میں مولا حسین کے مصائب نے اپنے آنسو صاف کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ فقہا جانتے ہیں عظمت کیا ہے. امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے, امام خمینی جب گریہ کرتے تھے بہت گریہ کرتے تھے, دو رومال رکھتے تھے, ایک آب بینی کو صاف کرنے کے لیے اور ایک اشکائے غم حسین کو جمع کرنے کے لیے. آپ کے بڑے صاحبزادے مصطفیٰ آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہو گئی, عراق میں جلا وطن تھے, جتنا کوشش کی, ذائبت ہے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو کوشش کی جاتی ہے رلایا جائے تاکہ وہ ستے کی پوزیشن سے نکلے اور روئے تاکہ ہلکا ہو جائے. یہ فطرت ہے, رونے سے انسان ہلکا ہوتا ہے. جتنی کوشش کی نہیں روئے. جیسے ہی ذاکر نے حضرت علی اکبر کے مصائب شروع کیے, امام خمینی دارالقطار رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہیں فقہا, یہ ہیں مجتہدین جن کو معلوم ہے مصائب اہل بیت کی عظمت کیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس غم کو باقی رکھیں, اس کے تقدس کو باقی رکھیں, ان اعمال کو باقی رکھیں, اس میں ریا نہ ہو, بناوٹ نہ ہو, تسنن نہ ہو, دنیا داری نہ ہو, خلوص ہو. یہ سر جسم نماز سرمایہ نجات ہے نا, یہ آنسو یہ فرش عزا سرمایہ نجات ہے, بخشش کا سامان. اس میں ریا ہوگی, اس میں دکھاوا ہوگا, اس میں تسنن بناوٹ ہوگی, قبول نہیں ہے. اس میں کسی دین کے حکم کا پامال کیا جائیں, خواہ داڑھی کو مونڈنا ہو, خواہ وہ بے پردگی ہو, خواہ وہ جسم کی نمائش ہو کسی بھی طریقے سے, میں مجتہد نہیں کہ فتویٰ دوں. حکم الہی, حکم اہل بیت ہے کہ خدا کو ناراض کر کے بی بی زہرا کو خوش نہیں کیا جا سکتا. ممکن نہیں کہ حکم خدا کو پامال کرے کوئی اور بی بی زہرا سے خوش ہو جائے. ممکن نہیں ہے میری کوئی بہن پردے کو چھوڑے اور مولا عباس کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم علم پہ آئی ہو. بہت کوئی نوجوان گناہ کرے, داڑھی موڑے, بد اخلاق ہو, صبح کی نماز قضا کرے اور مولا عباس اسے خوش ہو جائے, مولا علی اکبر سے خوش ہو جائے, ناممکن ہے. خدا کو ناراض کر کے اہل بیت کی خوشی نہیں مل سکتی ہے. عزتان گرامی طے شدہ امر ہے. جناب زہرا کے بارے میں نہیں کہتے, زہرا کی رضا اللہ کی رضا ہے, زہرا کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے. جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے قہر الہی کو دعوت دی. تو پھر جناب زہرا کو اگر کوئی ناراض کرے خدا کو خوش نہیں کر سکتا, جو خدا کو ناراض کرے وہ جناب زہرا کو خوش نہیں کر سکتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس وہ ایک جملہ جو زیارت کر رہا ہے کہ مطالب بہت سارے تھے, ائمہ کے فضائل تھے وہ رہ گئے, اشہد انک من داعی بالدین و ارکان المؤمنین, یہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ عظیم معرفت سے لبریز ہے. وہ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المدین, یہ 5-6 صفات جو بیان کی گئی ہیں یہ پی فضائل کا سلسلہ ہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, امر لی, بس ایک جملہ دے رہا ہوں, امر لی امرکم متبع, امری میرا امر. امر کیا ہے؟ ایک فعل ہے اور فعل کو انجام دینے کے لیے ایک فکر ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, جو میں بول چکا ہوں آپ کی سماعت کی نظر ہو گیا, آپ کو معلوم ہے میں یہ چیزیں بول چکا ہوں, لیکن اب جو میں اگلے لمحے بولنے والا ہوں آپ کو معلوم ہے نہیں. صحیح,
اس بولنے کے لیے جو میں بول رہا ہوں میرے سامنے الفاظ ہیں مسلسل آ رہے ہیں، میں ان میں سے کیا کر رہا ہوں، چناؤ کر رہا ہوں. یہ جو چناؤ کا عمل ہے نا کہ اب مجھے کیا مثال دینا ہے، اب مجھے کیا بولنا ہے، اب کون سا لفظ لے کے آنا ہے، یہ آٹومیٹکلی بھی ہو رہا ہے اور اختیاری اور ارادی طور پہ بھی ہو رہا ہے. اس کو امر کہا جاتا ہے. اس اختیاری فعل کو انجام دینے کے لیے جو میکینزم ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، امر. آسان زبان میں بتا رہا ہوں، ویلا امر کے بہت سارے معنی ہیں، میں ان میں واضح ہونا نہیں چاہتا. امر ہے ملائکہ لے کے نازل ہوتے ہیں، اولی الامر ہیں وہ بھی امر ہے، وہ بھی اس کی تفسیر ہے، بہت سارے معنی ہیں، لیکن آسان زبان میں اس مقام پہ امر کے معنی یہ ہے، امریل امرکم متبع، یعنی میں فکر لحاظ سے مولا آپ کی فکر کا متبع ہوں. متبع کون؟ اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا. تبع یعنی قدم پہ قدم، نقش قدم پہ چلنا، جس کو اتباع، پیروی. پیروی کیا ہے؟ پیروی، پی کہتے ہیں چلنے پیچھے کو، روی چلنا، پیروی بھی فارسی اصطلاح ہے. پی آپ کہتے ہیں پے در پے، ایک کے بعد ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، پے در پے، یہ کے بعد دیگرے، یہ کیا ہے؟ پیروی یعنی کسی کے پیچھے روی چلنے سے ہے، پیچھے پیچھے چلنا. امر لے امر کو متبع، میرا ہر امر، فعل تو الگ چیز ہے، امر ذہن کے مرحلے میں حسینی بنوں، میری فکر حسینی بنے. دیکھیں یہ ہے زیارات کا فلسفہ، امر لے امر کو متبع. یہ جو آپ زیارت عاشور ہوتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، والا جو آپ سے دوستی کرے میرا دوست ہے، جو آپ سے جنگ کرے میرا دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، میں اسے جنگ کروں گا. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، میں انی سلم، میں دوستی کروں گا اس سے جو آپ سے دوستی کرے، جو آپ سے صلح کرے میں اس سے صلح کروں گا. اب آپ یہ آپ کیا کریں، میں اس سے دوستی کروں گا جس سے، جو آپ سے دوستی کرے، میں اس سے جنگ کروں گا جو آپ سے جنگ کرے گا. پس میرا فعل امام کے فعل کے تابع ہے، توجہ رکھیے گا، اس میں دقت ہے. میں کہوں کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں گا جب آپ میرے گھر آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میرا آنا آپ کے گھر موقوف ہے آپ کے میرے گھر آنے پر. میں آپ کے گھر اس وقت آؤں گا جب آپ میرے گھر آئیں گے، یعنی میرا آنا آپ کے گھر اس بات پر رکا ہوا ہے، موقوف ہے کہ آپ میرے گھر آئیں گے. ان سلمون، مولا میں دوستی کرنے والا ہوں، صلح کرنے والا ہوں، جس سے آپ نے صلح کی یا جو آپ سے صلح کرے. اس کا مطلب ہے کہ امام کا حکم اوپر، میرا فعل نیچے، امام کا حکم آگے، امام کا ایکشن آگے، میرا ری ایکشن پیچھے. توجہ رکھیے گا، ذہن کریں، خود یہ اتباع کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود یہ پیروی اور فالوئنگ کی طرف دعوت دے رہا ہے. امر لامر کو متبع. اب یہ حصہ جس میں بہت سارے نکات ہیں میں ادھورا چھوڑا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے سامنے خراشیوں کا سبب بنا اور آپ مجھے دیکھ کے فرار نہیں کیا آپ نے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، اس پہ گفتگو کر چکے، والارحام المطہرہ، حقیقت نور پہ گفتگو ہو رہی تھی. اہل بیت نور ہیں، کون سا نور ہے؟ یہ والا نور ہے، میں نے کل بتایا تھا، یہ جو نور ہے اس کو بغیر بلب کے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. شمع کی روشنی کو شمع کے بغیر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ جتنی مثالیں مادی ہیں، اور مثال ہوتی ہے تقریب ذہنی کے لیے. تقریب ذہنی کیا بلا ہوتی ہے؟ نوجوان بچے پوچھیں گے. تقریب کہتے ہیں قریب کرنا، ذہن کو مثال دے کر قریب کر دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، صحیح. مثلا میں ایک مادی مثال دے رہا ہوں اہل بیت کی نورانیت کو سمجھانے کے، اب ظاہری بات ہے میرے پاس مادی مثال ہے، میں مادی مثال میں دوں گا. چنانچہ آپ شمع کی روشنی کو شمع کے بغیر نہیں دے سکتے، آپ ایک بلب اور چراغ کی روشنی کو چراغ کے بغیر نہیں دے سکتے، ایک ظاہری وجود چاہیے۔ خشک بحث ہے، میں بس مختصر الفاظ میں اس کو ایک نتیجے تک پہنچا کے مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ اس کو ایک وجود چاہیے، وہ وجود کیا ہے؟ اسلاب الشامخہ والارحم المطہرہ۔ یہ نور اگر بغیر کسی جسم کے نظر آئے، لن نومن لکا، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لیں گے، حتی نر اللہ جارتن۔ اصحاب موسیٰ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، توجہ رکھیے گا، جب تک کہ اللہ کے نور کو مستقیم ڈائریکٹلی بغیر کسی مادی پردے کے نہ دیکھ لیں۔ خدا نے کہا نہیں برداشت کر سکتے، نہیں جناب کریں گے۔ وہ اللہ کے حکم کو مخالف جب انسان ڈینڈین کی مسجد بنائے گا تو یہی ہوگا، کیا ہوا؟ اللہ نے جلوہ کیا، وہ کہ سب انا للہ ہو گئے، حضرت موسیٰ فصائق موسیٰ ہر، حضرت موسیٰ کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے گر پڑے، نور الہی کی تاب نہیں لا سکے۔ نور الہی مستقیم اگر ذوباشی کرے نبی بے ہوش ہو جاتا ہے، نبی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نور الہی کے لیے ایک پیکر انسانی چاہیے۔ پیکر انسانی کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ ہم مادی انسانوں کے لیے آئیڈیل بن سکے، مثال بن سکے۔ مثلاً ایک شخص آئے کہ میں بہت روزے رکھتا ہوں، اچھا میں بہت نماز پڑھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی نہیں، آپ کو نیند نہیں آتی؟ نہیں۔ آپ کے ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا؟ نہیں۔ آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ نہیں، میرا تو کلیجہ ہی نہیں ہے۔ تو فضیلت کی بات کیا ہوئی؟ ایک ایسا روبوٹ جس کا کلیجہ نہیں ہے، جس کو اٹھنے بیٹھنے سے اس کو درد نہیں ہوتا، جو رات میں سوتا نہیں ہے، کوئی فضیلت کی بات ہے؟ نہیں۔ اگر اہل بیت کو نور تسلیم کیا جائے ان معنی میں کہ ان کا جگر نہیں تھا، پیاس نہیں لگتی تھی، مادی جسم نہیں تھا، یہ خون کا بہنا امام حسین سے، مولا علی کے سر سے خون کا بہنا، مصائب بارہا سنتے ہیں آپ، یہ سب کیا ہے؟ پیکر انسانی چاہیے اس نور کو تاکہ تم برداشت کر سکو۔ جیسے میں نے بھی مثال دی تھی، مولا علی آئینہ کی حقیقت بھی رکھتے ہیں اور شیشے کی حقیقت بھی رکھتے ہیں۔ شیشے کی حقیقت ان کے لیے جو علی کے وجود سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آئینے کی حقیقت ان کے لیے جو اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ علی کے ذریعے سے نور الہی کو کسب کریں گے۔ ایک پیکر انسانی ہونا چاہیے۔ جناب دہ کہ گرمی کا روزہ پسند ہے، مولا علی کے پیرے میں تیر رکھ جائیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کیا ہے؟ تکلیف گوشت کا خاصہ ہے عزیزان گرامی۔ میں طہارت و نجاست و گفتگو نہیں کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں انسانی بدن کے ان لوازمات پہ گفتگو کر رہا ہوں جو گوشت کا لازمہ ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بارہا اپنے بچپن سے سنے میں، مولا علی کی تکلیف ہوتی تھی، کہا نماز میں تیر نکالو، نکالا گیا۔ اسی طریقے سے امام حسین کے تلوار کے وال لگتے تھے، یہ حضرت علی اکبر کے، یہ حضرت قاسم کے، تکلیف ہوتی تھی، یہ بدن کا لازمہ ہے۔ اس نور الہی کو ہم انسانوں کے لیے مجسم کرنے کے لیے ایک پیکر انسانی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں کہوں گا مولا علی کو پیاسی نہیں لگتی تھی، وہ مولا علی دن بھر روزے رکھتے رہے، رات بھر نمازیں پڑھے، وہ علی کے بظاہر انسانی جسم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تھکتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں امام حسین لڑتے لڑتے خستہ حال ہو گئے، حضرت علی اکبر کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں، یہ سب کیا؟ یہ انسانی بدن کا تقاضا ہے عزیزان گرامی۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نور تھے، نور تھے، اشہد انک کنت نورن، لیکن یہ نور کیسے پہنچا، کہاں سے پہنچا؟ فی الاسلاب الشامخہ۔ یہ کسی مولوی ملا ذاکر کے جملے نہیں ہیں، امام کے جملے ہیں یہ، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ مطہرہ کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ جن کی پاکیزگی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، شامخہ کے لیے نہیں ہے، مطہرہ کے لیے۔ حالانکہ شامخہ میں جو فاعل کی صفت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن مطہرہ میں جو ایک اور اضافی چیز ہے وہ اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی ضمانت ہے کہ وہ پاکیزہ رحم جن سے یہ نور گزر کے پہنچا ہے بطن فاطمہ تک، ان کی طہارت کی گواہی اللہ نے لی ہے، ان کی ضمانت لی ہے اللہ نے مطہرہ. درود بھیجو محمد و آل محمد.
لہذا نور تھے، ہیں اور ہیں، لیکن ان کے لیے جسم ہے، وہ جسم کے کچھ تقاضے ہیں. یا سار اللہ وابن سارہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ والوتر المودور، کیا مطلب ہے اس کا؟ لقد عظمت الرضیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ زیدان کرم، اس لیے کہتا ہوں خدا را للہ، فار گاڈ. زیارتوں کے ترجمہ پڑھیں، قرآن ترجمہ پڑھیں، حدیث کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، کچھ سمجھ میں تو آئے نا، وہ اللہ سر سے گزر جائے گا. اور آخری، جو لوگ آپ کو نزول و ظہور کی بحث میں الجھا رہے ہیں، وہ اپنی دانش میں بڑا کہنا ہے قرآن نور، اہل بیت نور بہت اچھا ہے، قرآن نازل ہو تو اہل بیت بھی نازل ہوئے. پھر ولادت کا لفظ جو کہیں پر بھی کسی بھی روایت میں اہل بیت کے لیے ولادت کے علاوہ، ولادہ مولد کے علاوہ، میلاد جو آپ کہتے ہیں، میلاد کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں اس خوشی کو ہیں جس میں ولادت کی خوشی منائی جائے. ولادہ سے ہے میلاد، واو جو ہے یہ میں تو یہ میو لا تھا، میم واو، میم کے نیچے زیر میو لاد، واو پڑھنا مشکل تھا، واو کو یہ میں تبدیل کر دیا، کیا وہ میلاد. میلاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ولادت کی کوئی گڈ نیوز دینا ہے، میلاد اس کو کہا جاتا ہے. یعنی بچپن سے ہم سن رہے ہیں میلاد، نزول و ظہور یہ آج کل کی پیداوار ہے عزیزان گرامی. چلیں، آپ کہتے ہیں قرآن وہ کہیں پر بھی آپ کو لفظ ظہور یا نزول نہیں ملے گا. ظہور امام زمانہ، نزول امام زمانہ، نزول امام حسن، ظہور امام حسن، ہاں آپ کے آمد امام حسن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نزول یا ظہور اصل یہ ان حقائق پر پردہ ڈالنا ہے کہ جو اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں. خدا را تھوڑی دیر کے لیے ان دقیق بحثوں کو سمجھیں، عقائدی بحثیں ہیں. اور اگر آپ صرف نور لیں گے تو نور کو قتل نہیں کیا جا سکتا. آپ اس نور کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو. لو کٹ سکتی ہے؟ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو. اس کے بعد جو بھی اگلا مصرع میں اس وارد ہونا نہیں چاہتا. تقسیم بردار نہیں ہے، ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا نور. توجہ رکھیے، قتل نہیں کیا جا سکتا. جسم نہیں ہے نور، حقیقت ہے نور. یہ فلسفی بحث سے پوری میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا ہوں. لہذا جو کہہ رہے کہ نور تھے، اس کا مطلب ہے کہ شہادت نہیں ہوئی. جسم کی شہادت ہوتی، نور کی شہادت نہیں ہوتی. جسم کا خون ہوتا ہے، جسم کے لیے قبر ہوتی ہے، نور کے لیے قبر کہاں ہوتی ہے؟ قبر کو آپ نور، قبر میں آپ نور کو دفنا سکتے نہیں. یہ پھر مصائب میں جو سنتے ہیں، امام سجاد نے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اور قبر میں اتارا مولا کے جنازے کو، یہ کیا ہے؟ یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں. سوچے، تھوڑا سا سوچے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی حقائق کا انکار کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے نور تھے، انہیں نہ کوئی شہادت ہوئی، نہ کوئی قبر ہوئی، یہ سب حوالی خیالی باتیں ہیں. ان چیزوں کو بغض و عناد میں یا زبردستی کسی کے ٹسل میں نہیں، حقائق کو روشن کرنے کے لیے سمجھیں. عزیز نگر اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اگر آپ کا دل گردہ ہوا اور وقت ہوا میرے پاس، تو انشاءاللہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجو محمد و آل محمد. انہی چیزوں سے معرفت اہل بیت کم ہوتی ہے، مصائب اہل بیت کی اہمیت کم ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے نور، نور تو مرتا نہیں ہے، نور کی تو موت نہیں ہوتی، نور کا جسم نہیں ہوتا، نور قتل نہیں ہو سکتا، نور دفن نہیں ہوتا، نور کا غسل نہیں ہوتا. امام علی کو غسل دیا. اب اس لائٹ کو آپ دھو سکتے ہیں؟ نہیں دھو سکتے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نور کو دھویا نہیں ہے، نور کا غسل نہیں ہوتا. یہ وہ بنیادی چیزیں جن کو سوچنا چاہیے. اور انہی کی وجہ سے آج تقدس مجلس اعضاء کا ختم ہو رہا ہے. یہ پروفیشنلزم جب سے آیا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھروں میں ہماری والدہ مرحومہ، مجلس کی ہر چیز جدا ہوتی تھی. یہ چاندنی، یہ چادر، یہ تکیہ، ہر چیز. محرم گئے، دعا دھو کر پاکیزہ کر کے لپیٹ کے صندوقچے میں رکھ دیا. محرم آ رہے ہیں نکالا. آج کیا ہے بازار سے لے آؤں جس میں کل جوتے لے کے چل رہے تھے جی, آج وہ فرش زدہ بنا ہوا ہے. تقدس کہاں گیا؟ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہاں اہل بیت آتے ہیں, یہ بازار ڈیکوریشن کے فرش پہ اہل بیت آئیں گے, نجس فرشوں پہ آئیں گے؟ تھوڑا سا سوچیں. یہ بازاریت آ گئی ہے ممبروں کی نرخ مقرر کی. تاجران خون حسین, ظاہر سے تاجر ہو گئے. مولانا آئمہ بھی تو دیتے تھے, آئمہ دیتے تھے, لیکن یہ ذاکر مانگتا نہیں تھا, ریٹ طے نہیں کرتا تھا, نرخ مقرر نہیں کرتا تھا. آپ بھی دیں لیکن تاجر کے لیے نہیں, ذاکر کے لیے دیں. ارے مولانا تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جاتا ہے, چٹکلے چھوڑتا ہے, اس کو چڑھا اس کو کھینچو, اس کی ٹانگ ہے اس کی ٹانگ ہے, جی ٹائم پاس ہو جاتا ہے. چٹکلے جی, چٹکلے چٹکھارے کیا ہیں, یہ مصیبت بن جائیں گے. مولا حسین کہہ رہے ہیں یہ چٹکھارے کی جو عادت ہے, جو مجلسوں میں بھی تم ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, یہ تمہیں دنیا دار بنا دے گی. مولا حسین کا جملہ سنیے, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے پجاری ہیں. والدین لعق علی السنتہم, دین چٹنی کے مانند ان کی زبان پر. اب چٹنی اور اچار سے کھانا نہیں کھاتے, سائڈ ڈش کے طور پر ایک دو لقمے اچار سے لے کے ٹیسٹ چینج کرتے ہیں. بعض اوقات ہم مجلس میں ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, فلاں ذاکر کی مجلس میں چلو, فلاں تاجر کی مجلس میں چلو. جملے بہت سخت ہیں میرے, لیکن سن کے جائیے, معاف کر دیے گا مجھے. آج آپ دیکھیں, مجھے کسی نے بتایا ایک بہت ہی معروف نوخان, اس کے بیٹے کا ایک نوا آیا ہے, اس کو اس کی آواز کو کمپیوٹر سے چینج کر دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں مجھے نہیں ملا, کوئی بچہ مجھے بتایا تو شاید وہ عجیب قسم کی آواز ہو جاتی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اچھا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیٹ جو آپ ڈال رہے ہیں, جس کو اردو میں جھنکار کہتے ہیں, ماتم کی صدا کی بجائے آپ اس میں جعلی بیٹ ڈال رہے ہیں, یہ توہین نہیں ہے. سچے بھائی کے نو ہوتے تھے, رضی بھائی کے نو ہوتے تھے, خامخار کے نو ہوتے تھے, ریکارڈنگ ہوتی تھی ان کی. ہمیں یاد ہے ہم بھی ماتم کرتے تھے, انجمن میں جاتے تھے, الفقراء حیدری میں گھنٹوں لگتے تھے ہمیں ایک ایک نوح کی ریکارڈنگ میں. کیوں؟ وہ ماتم کی آواز آگے پیچھے نہیں ہو, لیکن ہوتے تھے اور آتے تو سنتے تھے. آج کیا ہے, جعلی چیز ہے, پروفیشنلزم آ گیا ہے ہر چیز میں. تاجر ہے وہ بھی بڑا, ذاکر ہے وہ بھی, ہر چیز میں پروفیشنلزم جب آئے گا تقدس ختم ہوگا. بازار سے لے کے آ جاؤ بھائی, یہ جو ہم نظریں کھا رہے ہیں آج, کون سی غزل سکھا رہے ہیں؟ یہ باورچی پاک اور نجاست کی تمیز کرتا ہے؟ جا کے دیکھ لیے گا, یقین آ جائے گا آپ کو. ایک دفعہ دیکھ لیے, اگلی دفعہ نہیں کھائیں گے آپ. یہ مرغی, مرغی کو کون سی غذا کھلائی جا رہی ہے پتا ہے آپ کو؟ برائلر مرغی, زہر. کون سی غذا کھلائی جا رہی ہے؟ اس میں وہ غذا کھلائی جا رہی ہے, اس کو وہ دانہ دیا جا رہا ہے جو جسم کو جلدی گروتھ کرنے میں مدد کرتا ہے, جس کے بارے میں اس شعبے کے ماہرین نے کہا کہ اس میں خنزیر کے پارٹیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں فیڈ میں, کیونکہ اس کی کیا ہے, گروتھ کرنے میں بہت جلدی مدد. چار دن کا چوزا ہوتا ہے, ہفتے بھر میں مرغی, اور پھر ہوا بھر بھر کے وزن زیادہ کر کے بیچا جا رہا ہے. یہ نظر اللہ نیاز حسین ہو رہی ہے. بازاریت ختم کریں, نظروں سے, ممبروں سے, کلام سے, نوحے سے, تقدس لے کر آئیں, گریہ لے کر آئیں, پھر آپ کی زندگی بھی نورانی ہوگی, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی, آپ کی روح میں بھی ارتقا آئے گا. یہ بازاریت جب تک ہے, ایزان گرامی, لوٹنا ہوگا. غم حسین ضامن زندگی ہے, غم حسین نجات زندگی ہے, لیکن غم کو غم کی طرح منائے. بس میں نے آپ کی زحمت کا تمام کے معذرت چاہتا ہوں, ان نو مجالس میں بہت سما خراشیاں کی اور بہت زیادہ آپ کا ٹائم لیا, لیکن آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور مجھے آپ سے کوئی مادی کسی قسم کا اجر نہیں چاہیے, میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, یہاں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات رہ جائے. میں کبھی بھی اپنی مجلس کے لیے کوئی تقاضا نہیں کرتا, واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں, کبھی میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ نہ میں سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. وہ لوگ کوئی اور ہوتے ہیں جو سیٹ, شاہ جی, بابا, بھائی صاحب جی, سید صاحب,
उनके लिए मजलिस पढ़ते हैं, और पेट के लिए मिले, पेट के लिए ताजिर हुसैन पढ़ेगा, जाकिर हुसैन पेट के लिए नहीं पढ़ता। मेरी तरफ से कभी कीमत गुजारी नेख ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मेरे नाना की वसीयत थी आगे बारहवीं की। दो चीज़ों का तकाजा करता हूँ, एक आने जाने के लिए कन्वेंस और एक वक्त की पाबंदी। दो चीज़ों का मैं तकाजा करता हूँ, उस पर कायम हूँ। मैं कहता हूँ आप जो हदिया दें दें, मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा, ना दें जब भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ़ है, मैं दूसरे शहर गया हूँ, उन्होंने टिकट भेज दी, मैं चला गया, मजलिस बड़ी में आ गया, ना उन्होंने कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ दिया, ना मैंने कुछ कहा। मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं पेट के लिए मजलिस नहीं पढ़ता, मैं सेट के लिए मजलिस नहीं पढ़ता, मैं अपनी आखरत के लिए मजलिस पढ़ता हूँ। हकीकत सही है, मुझे फ़ख्र है इस जुमले पे। खुदा ने मेरी ज़बान में इतनी पाकीज़गी अदा की कि मैं ना पेट के लिए मजलिस पढ़ूँगा ना सेट के लिए, वाज़ेह तौर पर कह के जा रहा हूँ। दो चीज़ों का तकाजा करूँगा, एक आप कन्वेंस दें मुझे, आप लाएँ ले जाएँ जिस तरह भी हो, आप अरेंज कर दें, और एक वक्त की पाबंदी। अज़ीज़ाने किरामी, बाजारियत से निकालें हुसैन को, हुसैनी गम को बाजारियत से निकालना पड़ेगा। शब आशूर है, कुछ मसाइब मैं शब आशूर के पढ़ना चाहता हूँ और कुछ मसाइब मैं मौला अली अकबर के पढ़ना चाहता हूँ। शब आशूर हुसैन ने असहाब को जमा कर लिया, अब्बास चराग गुल कर दो, जी आका चराग गुल। फिर इमाम ने कहा जो जाना चाहता है चला जाए, ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझसे जंग करना चाहते हैं, तुम चले जाओ, मेरे एक एक अजीज़ का हाथ पकड़ो, चले जाओ, दूर चले जाओ, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। थोड़ी देर न गुजरी थी, अब्बास चराग रोशन कर दो, चराग रोशन कर दिया। ये पेट के लिए नहीं आए थे हुसैनी, न सेठ के लिए आए थे। इनका सेठ कौन है? इनका सेठ हुसैन है। बात एक वाक्य मुझे आ रहा है सेठ के नाम से। एक हिंदू था बनिया ताजेर, उसकी एक मन्नत पूरी नहीं हो, एक काम पूरा नहीं होता, उसने सुना कि शियों के इमाम इमाम हुसैन, उनसे अगर मन्नत मानी जाए तो वो पूरी होती है। उसने कहा कि ए अल्लाह, अगर ए भगवान, जो भी उसकी नियत थी, ये काम हो जाएगा, मैं इमाम हुसैन के नाम पे इतना पैसा हर साल दिया करूँगा। और उसकी मन्नत पूरी हो गई, वो हर साल एक बहुत बड़ी मबलग रकम अमाउंट देता था आज़ादारी के लिए, तबर्रुक के लिए। उसका जो पीए था मुंशी, वो कहता था ये सेठ, ये किसके नाम पे लिखूँ इतना बड़ा अमाउंट, हुसैन सेठ के नाम पे लिखूँ? असहाब हुसैन का सेठ यजीद नहीं था, हुसैन था सेठ उनका। जाकिर का सेठ अगर कोई होगा तो हुसैन होगा, ताजिर का सेठ पेट होगा या यजीद होगा, जो हुसैन के खून की कीमत मांगेगा आपसे। वाज़ेह तौर पर कह के जा रहा हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता, कोई भी हो। किसके नाम पे लिखूँ? हुसैन सेठ के नाम पर। अब ये रजिस्टर में चढ़ते चढ़ते कई साल हो गए, ये मामला बहुत लंबा चौड़ा हो गया। एक दफ़ा उसके मुंशी ने कहा सेठ, ये हुसैन सेठ कौन है? ना आता है ना जाता है, ना तुम्हारा पैसा देता है, रकम लिखे जा रहे हो। उसे खबरदार, चुप, कुछ नहीं बोलो, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं, तुम लिखो। अच्छा जी। एक दिन ये हिंदू ताजिर थका हुआ आया, उसने कहा देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे जगाना नहीं, कोई भी हो, कोई भी आ जाए, घर वाला कोई भी आ जाए, मुझे नहीं जगाना, मैं बहुत थका हूँ, मुझे आराम चाहिए। उसने कहा ठीक है सेठ। ये जाके ऊपर वाली मंजिल पे सो गया। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि किसी ने दरवाज़ा बजाया, ये इसका मुंशी गया, कौन कौन है भाई? हुसैन सेठ। हुसैन सेठ? दरवाज़ा खोला, देखा एक शख्स है, उसके हाथ में ब्रीफ केस है। उसने कहा ये अपने सेठ को दे देना, और उससे कहना कि हुसैन सेठ किसी का एहसान नहीं रखता। अल्लाह अकबर, कुर्बान जो इमाम हुसैन आपके। किसी का एहसान नहीं रखता। उसने कहा अच्छा एक मिनट रुके, मैं अपने दस सेठ को बुला लूँ। ये ऊपर के बुलाने के लिए कि हुसैन सेठ आया है। अब ये बेचारा सो रहा था, ये भी हड़बड़ा के उठा, हुसैन सेठ कहाँ से आ गया?
یہ بھی پریشان، دوڑے دونوں، دروازے پوچھا وہاں کوئی نہیں تھا، ایک بریف کیس رکھا تھا، اندر لے کر آئے، جو رقم گنی وہ اتنی ہی تھی جتنے رجسٹر میں حسین سیٹھ کے نام پہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، تاجر کا سیٹ کوئی اور ہوگا، حسینیوں کا سیٹ امام حسین ہوگا۔ شہدائے کربلا مادی غرض میں نہیں آئے تھے، ذاکر مادی غرض میں نہیں ہوتا، تاجر مادی غرض میں ہوتا ہے۔ کہا کہ چراغ روشن کر دو، روشن کر دیا۔ مولا ایک جان کے ہزار جانے ہوں آپ پہ قربان ہو جاؤ۔ یہ آخری شب، آج کی شب مولا نے کس لیے فرماتے ہیں، انی احب صلاح حسینی، اور یہ حسین کی محبت۔ امام کہہ رہے ہیں مجھے نماز سے محبت ہے، حسین ابن علی کو ایشیوں تا قیامت حسین کے غم میں، کالے کپڑے پہننے والوں، سر و سینہ پیٹنے والوں، یاد رکھنا حسین کا پیغام، حسین کو نماز سے محبت ہے۔ اس کے بعد تمام رات عبادت میں بسر کی۔ ایک دفعہ جناب زینب نے امام حسین کو بلایا اور کہا، بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کل بڑی قیامت کا دن ہے، فوج پہ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا جا رہے ہیں، میرا دل دہل رہا ہے۔ بھیا ایک دفعہ ایک صحابی خیمے کے باہر سے گزر رہا تھا، اس نے سنا، دوڑا دوڑا گیا حبیب نے مظاہر کے پاس، ابھی قیامت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ثانیہ زہرا کو ہم پہ اطمینان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اچھا کیا ہوا، یہ کہا ہے؟ اچھا، حبیب اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، مولا ہمارا سلام لے لو اور بی بی شہزادی کو پیغام دے دو، مولا اگر آپ کا حکم ہو جائے اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالے۔ اللہ، امام نے کہا پہچان لی نا میرے اصحاب کو، ایسے اصحاب جیسے مجھے ملے ہیں نہ بابا علی کو ملے نہ بھائی حسن کو ملے، حسین یہ حسین کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے اصحاب ہیں۔ اللہ بس عزاداروں۔ اس کے بعد ہلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں مختصر کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ امام حسین رات کی تاریکی میں بیابان کی طرف چلے، تو میں بھی دبے قدموں امام کے پیچھے پیچھے چلا کہ کہیں امام کو کوئی گزند نہیں پہنچا، نقصان نہیں ہو۔ لیکن امام نے میرے قدموں کی آواز سنی، کہا کون ہو؟ کہا میں ہوں مولا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آگے آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ راوی کہتا ہے کہ صحابی کہتا ہے امام نے ایک ایک کر کے مقام دکھانے شروع کیے، یہ یہاں پہ میرا علی اکبر گرے گا اس کے برچھی لگے گی، یہاں پہ میرا قاسم گرے گا اس کا لاش پامال ہوگا، یہاں میرے عباس کے شانے کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے امام بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ امام رک گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں مولا آپ بتائیے کون سی جگہ ہے۔ ایک دفعہ امام حسین کے لیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میں اپنے شیرخوار کے لیے پانی کا سوال کروں گا۔ عزادارو، امام نے گریا شروع کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے کو پانی کے بجائے تیر سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد امام آگے بڑھے، ایک ایک صحابی کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں، اچانک امام کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ایک نشیب کا علاقہ ہے، امام نے کہا اب تم واپس چلے جاؤ، مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مولا نے کہا میرا حکم ہے، مولا بتا تو دینا یہ کون سا مقام ہے؟ مولا نے کہا یہ وہ نشیب ہے کہ جہاں میرا سر میرے تن سے جدا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیوں مولا نے بھیج دیا؟ شاید مولا یہ کہنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو، ارے میرے ماں کے رونے کی آواز تیرے کانوں میں آ جائے، میں کہوں مولا رات کی تاریکی میں ماں کی آواز کا پردہ، لیکن جب عصرِ عاشورہ ہوگی، ارے بیاباں کو آگ لگے گی، ارے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینیں گی، بیویاں کہیں گی عباس تیری بہن کا پردہ۔ اجرکم اللہ، بس میں سیدھا شب عاشور کے مصائب نہیں پڑھ سکتا، یہ رات ایسے گزری ہے، قیامت کی رات ہے، عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں، مذاکرے میں رات گزری ہے۔ بس ذکر، آج مولا علی اکبر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر کون ہیں؟ شبیہ رسول ہیں، شبیہ رسول، بہت عظیم مقام ہے علی اکبر کا، الگ زیارت ہے، شہدائے کربلا سے الگ زیارت ہے۔ اور کہاں دفن ہیں؟ حسین کی پائنچی دفن ہیں. اللہ اکبر. حسین کو اپنے ان دو بچوں سے بڑی محبت ہے. علی اصغر کو بھی اپنی قبر کے ساتھ رکھا ہے, علی اکبر کو بھی رکھا ہے, شبیہ رسول ہے. بس عزاداروں, ایک دفعہ بیٹا آیا, بابا مجھے اذن دیجئے, اہل بیت کے گھر سے پہلی قربانی علی اکبر کی ہے. جاؤ بیٹا اپنے گھر والوں سے رخصت لو جنہوں نے تمہیں پالا ہے. راوی کہتا ہے جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں رخصت ہو گئے تو پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا, کئی مرتبہ ایسا ہوا یہ پردہ اٹھا اور گرا. میں سوچ رہا تھا آخر کی وجہ کیا ہے. آخر میں علی اکبر جب باہر آئے تو میں نے دیکھا کسی نے علی اکبر کے دامن کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. تو میں نے کہا اگر کوئی بڑا ہوتا علی اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا, یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے. بس سمجھ گئے نا, یہ ننی سکینہ ہے. کہہ رہی بھیا رنے کاردار میں نہ جاؤ. اجرکم اللہ, بہنوں کو بڑی محبت ہوتی, سکینہ کو علی اکبر سے بہت محبت ہے, بہت چاہت ہے. بھیا نہ جاؤ, علی اکبر نے جانا ہے. بابا کی خدمت میں آئے, امام نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا. حدیث میں مقتل میں ہے, نا امیدی کی نگاہ حسرت و یاس کی نگاہ ڈالی امام نے. عزاداروں, اس کے بعد ہاتھ اٹھائے میرا مولا نے, آسمان کی طرف رخ کیا, اے اللہ گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں کردار میں رفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور جب بھی ہمیں تیری نبی کی زیارت کا شوق ہو ہم اپنے اس بیٹے کی زیارت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حسین علی اکبر کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ یہ حجت پوری کرنا چاہیں, یہ شبیہ رسول ہے. ارے خدا کے لیے عقل لے لو, یزیدیوں کس کو مار رہے ہو؟ شبیہ رسول کو مار رہے ہو. مدینے والے کہتے تھے ہمیں زیارت رسول کا اشتیاق ہوتا, ہم علی اکبر کے دروازے پہ آ جاتے اور کہتے شبیہ رسول باہر آ جاؤ, ہم تمہاری زیارت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بس عزاداروں, ایک دفعہ علی اکبر نے اجازت طلب کی اور بابا کے اجازت سے آگے بڑھنا شروع کیا, مگر علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا, بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے سرزمین کربلا پر ایڑیاں رگڑتا ہوا آ رہا ہے. پاؤں اٹھانے کی زحمت نہیں ہو رہی امام میں, طاقت سلب ہو گئی. علی اکبر واپس مڑے اور کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا, میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ امام نے کہا بیٹا علی اکبر تیرا بھی کوئی کڑیل جمع ہوتا نا اور تجھ سے مرنے کی تمنا کرتا, اللہ اکبر, میں تجھ سے پوچھتا کیسے اجازت دیتے. بس عزتارو, 120 لائنوں کو فنار کے ایک روایت کے مطابق. اس کے بعد علی اکبر دوبارہ آئے, بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, بابا پانی کا ایک قطرہ مل جائے. اللہ اکبر. علی اکبر کیا آپ کو نہیں پتا بابا پیاسا ہے؟ علی اکبر کو معلوم ہے یہ بابا کا دل رکھنے کے لیے آیا ہے. بابا ایک قطرہ مل جائے میں بتا دوں گا میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. اس طریقے سے بابا کے دل کو مضبوط کیا. دوسرا یہ بتایا رات علی اکبر کے دوبارہ آنے کا, بابا میں زندہ ہوں, مجھے ایک دفعہ جی بھر کے دیکھ, مجھے ایک دفعہ جی بھر کے دیکھ لو. بس عزتارو, علی اکبر کے منہ میں امام نے اپنی انگوٹھی رکھی, جاؤ بیٹا جاؤ اور اب نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے. بس عزتارو, علی اکبر گئے. اس کے بعد جنگ کرتے کرتے حسین کا شہر نڈال ہو گیا, ایک لائن علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. اللہ اکبر. وہ نیزہ توڑا اس نے, ارے نیزے کی انی علی اکبر کے کلیجے میں ہے. عزاداروں بڑی قیامت کے مصائب ہے. عزاداروں, ایک دفعہ علی اکبر زخمی ہوئے, اپنے ہاتھوں کو زلجنا کی باہوں میں ڈال دیا, میرے زلجنا مجھے لے جا. علی اکبر کا جھکنا تھا, چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا. دو شہید ایسے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, ایک عباس علمدار, ایک شبیہ رسول علی اکبر. قتل ہوئے
بعد حسین کی کمائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بس ایک دفعہ علی اکبر نے کہا السلام علیک یا ماتا، بابا میرا سلام قبول کرو۔ حسین پہنچے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، بیٹے کے ہاتھ چڑھ پہ نہیں، ذرا کربلا آ کے دیکھو، وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے بیٹا کیا سینے میں درد ہے؟ علی اکبر چھپا رہے ہیں، بیٹا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب جو دیکھا پرچی کا ٹوٹا ہوا بھر، اللہ اکبر، بس یا علی مدد کہا ہوگا میرے مولا نے۔ ایک دفعہ پرچی کا پھل نکالنا چاہا، ارے ام لیلی کی کمائی لٹ گئی، علی اکبر اس دنیا میں نہ رہے۔ حسین نے کیا کام کیا؟ اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، وضع خد على خد، اور گریہ کیا، اے خدا جس نے حسین کی نسل قطع کی ان کی نسل قطع کر دے، ان سے رحم کے بادل چھین لے۔ عزادارو، اب علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہتا ہے بوڑھا باپ۔ ارے سلام ہو ان شہدا پر جن کے والدین نے ان کی لاش اٹھائی۔ عزادارو، اسے کڑیل جمع کا لاشا ہے، وہ بوڑھا باپ ہے، اٹھا نہ سکا۔ ایک دفعہ کا جوانہ نے بنی ہاشم، ارے بوڑھے باپ سے جواب بیٹے۔